السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول مہا پروش حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون۔ چند باتیں۔ محترم قارئین سلام مسنون، اسپیشل نمبر مہا پروش کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کہانی جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پڑھنے کے لیے یقین انتہائی بے چین ہو رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے چند خطوط اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے، کیونکہ دلچسپی کے لحاظ سے یہ بھی کسی طرح کم نہیں ہوتے۔ فیصل آباد سے عبداللہ لکھتے ہیں، میں دینی معلم ہوں۔ میں پہلے اپنے شاگردوں کو ناول اور کہانیاں پڑھنے سے منع کرتا تھا، لیکن پھر ایک دوست کے ذریعے آپ کا ناول پڑھنے کو ملا، جسے پڑھنے کے بعد اب میرا یہ عالم ہے کہ میرے دل میں علی عمران جیسی عظیم شخصیت سے بالمشافہ ملنے کا بے حد شوق پیدا ہو گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ علی عمران کا فون نمبر چند باتوں میں لکھ دیں، یا پھر میرے فون کا نمبر علی عمران تک پہنچا دیں۔ محترم عبداللہ صاحب، خط لکھنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے خط میں لکھا ہے کہ ابھی آپ نے عمران کا ایک ہی ناول پڑھا ہے اور آپ عمران کی شخصیت کے اس قدر گرویدہ ہو گئے ہیں اور بالمشافہ ملاقات کے لیے اس قدر بے چین ہو رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ عمران اگر اس طرح اپنے کارناموں کے ہر قاری سے ملاقات کرنا شروع کر دے تو بھی شاید ملک و قوم کے لیے کوئی کارنامہ اثر انجام دینے کا اسے ایک لمحہ بھی نہ مل سکے گا۔ اس لیے عمران کو اس کا کام کرنے دیں اور آپ اس سے کتابی ملاقات کرتے رہیں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ بہلوال سے توصیف احمد عبداللہ لکھتے ہیں، مجھے آپ کے ناول بے حد پسند ہیں، لیکن آپ سے ایک شکایت بھی ہے کہ آپ نے عمران کی ذہانت اور صلاحیتوں کو مبالغے کی حد تک نواز دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں جو ابھی شاید سینکڑوں سالوں تک حقیقتاً سامنے نہیں آ سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسا ناول لکھیں جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال سرے سے نہ ہو، حتیٰ کہ فون اور ٹرانسمیٹر کا بھی استعمال نہ کیا جائے، مجرم بھی جدید ٹیکنالوجی سے ناواقف ہوں۔ اس طرح تیز رفتار جسمانی ایکشن سامنے آئے گا، جس سے یقیناً ناول پڑھنے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ میری تجویز پر ضرور عمل کریں گے۔ محترم توصیف احمد عبداللہ صاحب، خط لکھنے اور ناول پڑھنے کا بے حد شکریہ۔ انسان واقع تنو پسند واقع ہوا ہے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کے بے تحاش استعمال سے واقعی انسان الرجک ہو جاتا ہے اور اس دور میں جانا چاہتا ہے جب ٹیکنالوجی نمودار ہی نہ ہوئی تھی۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایسا ناول میں لکھوں جس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال قطعاً نہ ہو۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس دور کے مجرم اور کس دور کے ان کے خلاف کام کرنے والے چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ دور اس دور سے بھی قدیم ہوگا جسے پتھر کا دور کہا جاتا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ عمران اس کے ساتھیوں کو اس دور میں بھیجنے کے لیے ٹائم مشین کی ضرورت پڑے گی، اور ٹائم مشین بہرحال جدید ٹیکنالوجی کی صرف میں ہی آتی ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے، امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ واہ کینٹ سے ایم اے صدیقی لکھتے ہیں، آپ میرے پسندیدہ رائٹر ہیں، گزشتہ 5 سالوں سے آپ کا خاموش قاری ہوں۔ آپ کا ناول زیرو مشن بے حد خوبصورت اور دلکش تھا، گو اس میں ایکشن تو کم تھا لیکن اس کی کمی سسپینس نے پوری کر دی۔ اس قدر خوبصورت ناول لکھنے پر میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ ویسے ایک شکایت آپ سے ضرور کرنی ہے کہ آپ کے ناولوں میں ایکشن اور مزہ دونوں کی کمی اب بے حد محسوس ہوتی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ناولوں کو اسی اپنے پرانے رنگ میں لکھیں جس میں مزہ اور ایکشن بے حد نمایاں ہوتے تھے۔ محترم ایم اے صدیقی صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ کی شکایت سر آنکھوں پر، پہلے بھی قارئین نے ایسی ہی شکایت بارہا کی ہے اور میں نے کوشش بھی کی ہے کہ عمران اپنے پرانے رنگ میں آ جائے، لیکن عمران جواب بچپنے کے دور سے نکل آیا ہے، وہ اس دور میں دوبارہ جانے پر آمادہ نہیں ہو رہا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ اس لیے مجھے بھی امید ہے کہ آپ جیسے مخلص قاریوں کی بات عمران زیادہ عرصے تک نہ ٹال سکے گا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ نظام آباد ضلع وزیر آباد سے سپر بردار لکھتے ہیں، آپ کو خط پہلی بار لکھا جا رہا ہے۔ آپ کا خیر و شر پر مبنی ناول ڈوم نائی بے حد پسند آیا ہے، لیکن اس میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ مزید برآں اس ناول میں ایک جگہ لاہور والا قوت کو مکمل طور پر نہیں لکھا گیا، اس طرف توجہ دیں۔ محترم سپر برادرز، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ جہاں تک آپ کی طلب کردہ وضاحتوں کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ خیر و شر پر مبنی ناولوں میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس کی وضاحت عقل اور منطق کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان ناولوں میں لکھی گئی باتوں کی وضاحت مجھ سے طلب نہ کیا کریں۔ البتہ اگر آپ کا تعلق کسی روحانی تصرف رکھنے والے نیک بزرگ سے ہو جائے، تو وہ اس کی وضاحت اس انداز میں کر سکیں گے کہ آپ اسے سمجھ سکیں، کیونکہ وہ آپ کی روحانی استعداد کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک لاہور والا قوت کو مکمل طور پر نہ لکھنا ہے، تو عام طور پر تو مہابھارت صرف لاہور والا قوت ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے مکمل لکھوں، لیکن ڈوم نائی ناول میں یہ مکمل طور پر ٹائپ نہیں ہو سکا اور غلطی رہ گئی۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں میری توجہ دلائی ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی، بلکہ آئندہ بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ لیا سے محمد عرفات اشرف دانش لکھتے ہیں، اسرائیل کے موضوع پر آپ کے ناول مجھے بے حد پسند ہیں۔ صالحہ کو آپ نے ناولوں سے غائب کر دیا ہے، اور جس ناول میں وہ آتی ہے اس میں بھی وہ شوق سے کام نہیں کرتی دکھائی دیتی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اسرائیل کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ ناول لکھوں، اور صالحہ سے بھی بھرپور انداز میں کام لیں۔ امید ہے آپ ضرور توجہ کریں گے۔ محترم محمد عرفات اشرف دانش صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش جلد از جلد پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ شور کوٹ شہر سے مظہر فرید خان فریدی لکھتے ہیں، میں آپ کے ناول طویل عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ جس ناول میں بھی عمران اور کنف ریڈی کو اکٹھا لاتے ہیں، اس میں وہ دونوں متحرک فریقوں کے انداز میں کام کرتے ہیں، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں، اس لیے انہیں مل کر اکٹھے کام کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ ضرور توجہ دیں گے۔ محترم مظہر فرید خان فریدی صاحب، خط لکھنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے جو تجویز پیش کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس تجویز پر عمل درآمد کر سکوں، لیکن شرط یہی ہے کہ کوئی ایسا مشن سامنے آ جائے جس میں دونوں عظیم کردار مشترکہ انٹرسٹ رکھتے ہوں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اجازت لینے سے پہلے میں ان تمام قارئین کا بے حد مشکور ہوں جو میرے جوان مرگ بیٹے فیصل جان کی وفات پر ابھی تک تعزیت کے خطوط ارسال کر رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اب اجازت دیجیے، والسلام۔ مظہر کلیم، ایم اے۔ ایک بڑی لیکن جدید ماڈل کی جیپ تیزی سے پہاڑی راستے پر چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ علاقہ نیپال سے ملحقہ کافرستان کے صوبہ بہار کا سرحدی علاقہ تھا۔ کاشان پہاڑ کافرستانی صوبہ بہار کی نیپالی سرحد سے قریب تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نیپالی تھا جو کافرستان کا ہی باشندہ تھا، اس کا نام ساگری تھا۔ سائڈ سیٹ پر عمران، جبکہ عقبی سیٹ پر جولیا سہلیا، ٹائیگر اور جوزف موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکشیا سے ہوائی جہاز کے ذریعے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو اور پھر وہاں سے سرحدی علاقے جنگ پور پہنچا تھا۔ جنگ پور گونا پال اور کافرستان کی سرحد پر واقع تھا، لیکن یہ نیپال کا ایک بڑا اور اہم شہر تھا، اور نیپال میں پاکشیا سیکرٹری سروس کے فارن ایجنٹ بھاگل نے چیف کے حکم پر تمام انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے۔ اسے عمران اور اس کے ساتھی کھٹمنڈو پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی ایک نجی ہوئی سروس کے جہاز کے ذریعے جنگ پور پہنچ گئے تھے، جہاں ان کی رہائش کا پہلے سے انتظام کیا گیا تھا۔ بھاگل بھی کھٹمنڈو سے ان کے ساتھ جنگ پور پہنچا تھا، اور پھر اس جیپ اور اس کے نیپالی ڈرائیور ساگری کا بندوبست بھاگل نے ہی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاگل نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے نئے میک اپ کے مطابق ایسے سیاحتی کاغذات بھی تیار کرا دیے تھے جنہیں اگر چیک کیا جاتا تو وہ درست ثابت ہوتے۔ یہ کاغذات بھی نیپال اور پاکستان کی سرحد کراس کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ جیپ کی وجہ سے انہیں معروف راستے سے ہی گزرنا تھا اور وہ ان کاغذات کی وجہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ کاشان پہاڑ جس علاقے میں واقع تھا، اس علاقے کو سپر سار کہا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقہ پہاڑی تھا اور تقریباً تمام پہاڑی انتہائی گھنے جنگلات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ البتہ یہ تمام جنگلات تعمیراتی لکڑی کے تھے، اس لیے یہاں دندے موجود نہیں تھے۔ ان کی منزل وہاں کاشان نامی شہر تھا جو اس پورے علاقے کا مرکزی شہر تھا، اور چونکہ یہاں تعمیراتی لکڑی اسٹور بھی کی جاتی تھی اور یہاں تعمیراتی لکڑی کے بڑے بڑے ڈیلرز بھی موجود تھے، اس لیے پوری دنیا سے لوگ اس لکڑی کی خرید و فروخت کے سلسلے میں یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی یہاں آتے رہتے تھے جو ان جنگلات کی سیر کرنے یا یہاں شوٹنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے کاشان شہر میں ہوٹل بھی تھے اور کلب بھی اور جوئے خانے بھی۔ کاشان شہر سے کاشان پہاڑ جنوب کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اس پہاڑ کو مقدس پہاڑ سمجھا جاتا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ کافستانی دھرم کا کرشن مہاراج کئی سالوں تک اس پہاڑ کی ایک غار میں رہا تھا، اس لیے پورے پہاڑ کو مقدس قرار دے دیا گیا تھا۔ اور اس پہاڑ کو عام لوگوں کے داخلے سے بچانے کے لیے اس کے گرد حکومت کافستان نے باقاعدہ اونچی فصیل بنوائی تھی، چونکہ پہاڑ کا گھیراؤ زیادہ وسیع نہ تھا اس لیے فصیل بنانے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ فصیل دیوار چین کی طرح پہاڑ پر اوپر نیچے جاتی دور سے دکھائی دیتی تھی۔ اس پوری تصویر میں داخلے کے لیے صرف ایک راستہ تھا، اور اس راستے پر ایک مقامی مذہبی تنظیم مہاپرش کے افراد باقاعدہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور سوائے جو جوگیوں اور سادھوؤں کے اور کسی کو پہاڑ پر جانے کی اجازت نہ تھی، اور یہ اجازت نامہ اس بڑے معبود سے حاصل کیا جاتا تھا جس کا بڑا گرو شری پدم تھا، اور چونکہ شری پدم اب خود اس مقدس پہاڑ میں موجود تھا، اس لیے اس کے خاص چیلوں کے علاوہ کاشان پہاڑ پر ہر قسم کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ ساگری نیپالی تھا لیکن وہ کاشان آتا جاتا رہتا تھا، لیکن نیپال کے راستے لکڑی کے بیوپاری زیادہ تعداد میں کاشان پہنچتے تھے، ورنہ دوسری صورت میں انہیں پورا کافستان کراس کر کے کاشان پہنچنا پڑتا تھا، اس لیے ساگری کاشان سے بخوبی واقف تھا۔ ساگری نیپالی مذہب کا پیروکار تھا جو بدھ مت سے ملتا جلتا تھا۔ عمران صاحب، کیا ہمیں وہاں باقاعدہ جادو کی لڑائی لڑنا پڑے گی؟ اچانک سالیہ نے کہا۔ جادو کی لڑائی کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ سب لوگ جادوگر ہیں اور ہمیں تو جادو وغیرہ نہیں آتا، سالیہ نے کہا۔ تم ایک بار سفلی دنیا والے کیس میں جا چکی ہو، اس کے باوجود تم یہ بات پوچھ رہی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں تو حکیم صاحب کی بیگم نے مجھے جو بتایا وہ میں نے کر دیا اور بس، لیکن یہاں تو وہ حکیم صاحب کی بیگم نہیں ہوں گی، صالحہ نے کہا۔ یہاں ان سے بڑی بھی حکیمن تمہارے ساتھ موجود ہے، عمران نے کہا۔ یہ تم مجھے کس لیے بھی حکیمن کہہ رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، کیا تم دانائی میں کم ہو؟ سیکرٹری سروس کی ڈپٹی چیف ہو، سیکرٹری سروس کا ہیڈ کوارٹر دانش مندر کہلاتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کے ساتھ ساتھ سالیہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے سالیہ نے بات ٹھیک کی ہے، اور میں بھی اب تک یہی سوچتی چلی آ رہی ہوں کہ ہم آخر کیا کریں گے، یہ لوگ تو کالے جادو کے ماہر ہیں اور ہمیں جادو وغیرہ آتا نہیں، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی بیل فائٹنگ دیکھی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اسپین کا قومی کھیل ہے، مگر کیوں؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ اس میں ایک آدمی بل سے لڑتا ہے، دو بل آپس میں نہیں لڑتے، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، جادوگر سے ہمیں لڑنا ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح بل سے لڑا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہم پر جادو کریں گے اور ہم نے ان کے جادو کا توڑ کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جادو کا توڑ کیسے ہوگا؟ صالحہ نے کہا۔ جوزف ہمارے ساتھ ہے، اس کی موجودگی ہی جادو کا توڑ ہے، عمران نے کہا۔ باس تم فکر مت کرو، یہ کافرستانی جادو تو سرے سے جادو ہی نہیں ہوتا، اچھا جادو تو افریقہ کا جادو ہے، خاموش بیٹھے ہوئے جوزف نے یک لخت چہک کر کہا، آخر کوئی طریقہ تو ہوگا اس کے توڑ کا، جولیا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، باوضو رہنا ہوگا، اور میں نے تم سب کی جیبوں میں روشن کلام کی آخری دو صورتیں جنہیں موزتین کہا جاتا ہے لکھ کر رکھ دی ہے، ان کی موجودگی میں کوئی جادو تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا، البتہ ایک بات کا تمہیں خود خیال رکھنا ہوگا کہ تمہیں خیالات میں کوئی کمزوری نہ آئے، عمران نے کہا۔ کمزوری کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ایسے خیالات جن سے تم انہیں طاقتور سمجھنے لگ جاؤ اور ان چیزوں کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جاؤ جو ابھی میں نے بتائی ہے، پختہ یقین یعنی یقین محکم تمہارے دل و دماغ میں موجود ہونا چاہیے، بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ سب شیطان کے پھندے ہیں اور یہ پھندے سے اس وقت ہمیں گھیر سکتے ہیں جب ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری واقع ہو جائے، راست کو اعلی ایمان مسلمان کی تو شیطان خود قریب نہیں آتا، شیطانی ذریعات کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ باس کیا مس جولیا اور مس صالح کو ساتھ لے آنا ضروری تھا؟ اچانک ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، تاکہ گلو میں رنگ بھی بھرا رہے اور بعد نو بہار بھی چلتی رہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام مشن نہیں ہے کہ ہم یہاں اپنے مخصوص انداز میں کام کر کے مشن مکمل کر لیں گے، ہمیں اس سلسلے میں مکمل بریفنگ چاہیے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے غصے لہجے میں کہا۔ بریفنگ تو شادی کے بعد ہی سامنے آتی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو جولیا چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک لخت اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ تم بکواس سے باس نہیں آؤ گے، جولیا نے مصنوعی غصے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب تھا عمران صاحب کا؟ صالحہ نے حیر بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کی بات سمجھ نہ آئی تھی، یہ بچوں کو بریفنگ کہہ رہا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تو میں عمران صاحب کی گہری باتیں سمجھ سکتی ہو، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مرد بیچاروں کو تو بیگم کے سامنے معقول بہانہ بھی نہیں سوچتا، اور جب بھی بیگم ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے پوچھتی ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، تو اس وقت تو وہ بیچارہ بخلا کر بہانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب کوئی بہانہ نہیں بنتا تو بس آئندہ وقت پر آنے کا وعدہ کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ میری باتیں گہری ہوتی ہیں، عمران نے کہا۔ تو اس بار صالحہ کے ساتھ ساتھ جولیا بھی ہنس پڑی۔ عمران صاحب، آپ باتیں اس انداز میں کرتے ہیں جیسے آپ نے ایک نہیں چار شادیاں کر رکھی ہوں، جب آپ کی بیوی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ تجربات کیسے حاصل ہو گئے ہیں، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے دانش حکمت کہاں سے سیکھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ احمقوں سے، جو کچھ احمق کہتے یا کرتے ہیں میں اس کے الٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں، اس طرح میں نے بھی دانش شادی شدہ افراد سے سیکھی ہے، عمران نے کہا۔ تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بوس، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آپ کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہوں گے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اکیلے اس مشن کو مکمل کر دیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اگر انہوں نے کوئی ہنٹر والی بھیج دی تو پھر، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہنٹر والی کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ کسی بھی سرکس میں چلے جاؤ، ٹائیگر صاحب ہنٹر والی کے اشاروں پر ناچنے نظر آئیں گے، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اگر شیطانی طاقتیں ہمارے قریب نہ آ سکیں گی تو پھر شری پدم کا خاتمہ بے حد آسان ہوگا، صالحہ نے کہا۔ وہ تمہارے قریب اس صورت میں نہ آ سکیں گی جب تک تم محتاط رہے، ورنہ یہ شیطانی طاقتیں بہت کچھ کر گزرتی ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر یہ شیطانی طاقتیں انسانی روپ میں آئیں تو پھر ہم انہیں کیسے پہچان سکیں گی، صالحہ نے کہا۔ ایک صاحب نے بتایا ہے کہ شیطانی طاقتیں جب انسانی روپ میں آتی ہیں تو ان کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک انگلی غائب ہوتی ہے، اگر جنات میں سے یہ طاقتیں ہوں تو ان کا انگوٹھا نہیں ہوتا، عمران نے شیخ آفتاب احمد کی بات دہراتے ہوئے کہا۔ یہ غلط ہے بوس، اچانک جوزف نے بڑے حتمی لہجے میں کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بوس، شیطانی طاقتیں جب اپنے اصل روپ میں ہوں تو ان کی انگلی یا انگوٹا نہیں ہوتا، لیکن جب انسانی روپ میں ہوتی ہیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں، جوزف نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کا اصل روپ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے حیر بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو وچ ڈاکٹر شابانی نے یہ بات بتائی تھی. وچ ڈاکٹر شابانی جو جادو کا سب سے بڑا عامل تھا. جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا, جناب میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ اچانک ساگری نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے. کیا تم پکشیا زبان جانتے ہو؟ عمران نے کہا. جی ہاں بہت اچھی طرح, ساگری نے پکشیا زبان میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا. او اچھا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا. آپ کاشان پہاڑ پر شری پدم کے خلاف کام کرنے جا رہے ہیں, ساگری نے کہا. ہاں, عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کے بارے میں پورا نیپال اور یہاں والے جانتے ہیں کہ وہ انتہائی مہان گرو ہیں اور اس کے پاس سینکڑوں خطرناک ترین طاقتیں ہیں, اور آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ آپ اس کے مقابلے میں صرف روشن کلام کے زور پر اس سے ٹکرانے جا رہے ہیں. مجھے تسلیم ہے کہ مسلمانوں کا روشن کلام بھگوان کا کلام ہے اور اس میں بے پناہ شکتی ہے, لیکن شری پدم کی شکتیاں بے حد چلاک اور عیار ہیں. وہ کسی بھی روپ میں آپ سے ٹکرا کر آسانی سے آپ کا خاتمہ کر سکتی ہیں. مثلاً میں بھی شری پدم کی شکتی ہو سکتا ہوں, اور میں یہ جیپ کسی بھی گہری کھائی میں الٹا کر آپ سب کو ہلاک کر سکتا ہوں, ساگری نے جواب دیا. تو صالحہ اور جولیا دونوں بے اختیار چونک کر ساگری کو دیکھنے لگی. اگر تم شکتی ہوتے تو اب تک کسی آگ کے علاوہ میں پڑے جل رہے ہوتے. جولیا شیطانی طاقتوں کی بو دور سے ہی سونگ لیتا ہے. بہرحال تم نے خوبصورت مثال دی ہے, اس لیے اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, کاشان میں ایک گرو رہتا ہے, وہ بھی بہت بڑا گرو ہے, بے شمار لوگ اسے گرو مانتے ہیں, اور سنا ہے کہ وہ شری پدم کے مقابلے کا گرو ہے. اگر آپ اس کی خدمات حاصل کر لیں تو وہ آپ کے گرد حصار قائم کر دے گا, ساگری نے کہا. اللہ تعالیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا. جی جی, بھگوان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, ساگری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. اس لیے بے فکر رہو, جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ساتھ ہو تو شیطان اور شیطانی ذریات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور پھر ہم مسلمان ہیں اس لیے کسی گرو وغیرہ کو نہیں مانتے, عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. سوری سر, ساگری نے قدرے منہ بناتے ہوئے کہا. تو عمران بے اختیار مسکرا دیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ ساگری نے اس کی بات کا برا منایا ہے, لیکن اب ظاہر ہے عمران ساگری کی خوشنوری کے لیے کوئی غلط بات تو نہ کر سکتا تھا. اور پھر تقریباً 8 گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک بڑے پہاڑی شہر میں داخل ہو گئے. یہ کاشان ہے جناب, آپ کے کمرے ہوٹل حالہ بار میں بک ہے, ساگری نے کہا. تو عمران نے اسباب سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ دو منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے. اس پر ہوٹل حالہ بار کا بڑا سا نیون سائن جل بجھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ سب دوسری منزل پر موجود اپنے کمروں میں پہنچ گئے. تو عمران نے ساگری کو خاصا بڑا انعام دے کر جیپ سمیت واپس بھجوا دیا. سب کے علیحدہ علیحدہ کمرے بک کرائے گئے تھے, لیکن وہ سب عمران کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے. عمران نے کافی منگوا لی تھی. عمران صاحب, یہاں خوراک کا کیا ہوگا؟ صالحہ نے کہا. سبزیاں اور دالیں کھانا ہوں گی, عمران نے کہا. تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے. تھوڑی دیر بعد کافی صرف کر دی گئی اور وہ سب کافی پینے میں مصروف ہو گئے. اب کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے کہا. آج رات ہم آرام کریں گے, کل کاشان پہاڑ کی طرف روانہ ہوں گے. اس کے بعد جو پوزیشن سامنے آئے گی اس کے مطابق پلان بنایا جائے گا, عمران نے کہا. ہماری آمد کا علم تو انہیں ہو گیا ہوگا, صالحہ نے کہا. ہوتا رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. باس, میں اور جوزیف جا کر وہاں کا معائنہ نہ کرائیں, اس طرح وقت بچ جائے گا, ٹائیگر نے کہا. مجھے معلوم ہے کہ تم ان سے ٹکرانے کے لیے بے چین ہو رہے ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہتا. ہمارے خلاف کسی بھی لمحے کسی بھی قسم کا محاذ کھل سکتا ہے, اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, عمران نے جواب دیا. لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی, دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے. یس کم ان, عمران نے اونچی آواز میں کہا. تو دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت مقامی لڑکی اندر داخل ہوئی. اس کے جسم پر پورا مقامی لباس تھا. مداخلت کی معافی چاہتی ہوں, میرا نام شکنتلا ہے اور میں اس ہوٹل کی گیسٹ ویلفیئر انچارج ہوں. یہاں جو اجنبی لوگ آ کر رہتے ہیں میرا فرض ہے کہ ان سے مل کر ان کے مسائل کو حل کروں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، ویسے ہمارے پاس مسائل حل کرنے والی دو خواتین پہلے سے موجود ہیں اور ویسے بھی ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں، ہم تو یہاں صرف جنگلات کی سیاحت کرنے آئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو لڑکی مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ شاید پہلی بار یہاں آئے ہیں، شکنتلا نے کہا۔ ہاں مگر کیوں، عمران نے کہا۔ پھر تو آپ کو کم از کم یہ بتانا ہوگا کہ یہاں جنگلات میں جگہ جگہ سادھو رشی مہاراج پہاڑی گاروں میں پرارتھنا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ نے ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اجنبیوں کو لوٹنے والے فراڈی بھی موجود ہیں، اس لیے آپ کو ان سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا، شکنتلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا۔ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کے لیے گائیڈ کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں جو آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور ساتھ ہی آپ کو اس قسم کی لوگوں سے بچائے گا، شکنتلا نے کہا۔ نہیں شکریہ، ہم خود ہی سیاحت کر لیں گے، عمران نے کہا۔ اوکے شکریہ، بہرحال کسی بھی وقت آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہو تو آپ مینیجر سے بات کر لیں، میں اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی، اب اجازت دیجیے، گڈ بائے، شکنتلا نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جوزف تم نے چیک کیا ہے اسے، عمران نے شکنتلا کے باہر جانے کے بعد جوزف سے پوچھا۔ یہ عام لڑکی ہے باس، جوزف نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ نیچے ہال میں کھانا کھا کر باہر نکلیں اور چل پھر کر ماحول کو چیک کر لیں، عمران نے کہا۔ میں اور سہالیہ تو یہاں بیٹھ کر باتیں کریں گی، تم لوگ چل پھر آؤ، جولیا نے کہا۔ تو سہالیہ نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم اپنے لیے کھانا یہیں منگوا لو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران ٹائیگر اور جوزف کے ہمراہ نیچے ڈائننگ ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ مینو دیکھ کر انہوں نے ایسا کھانا منگوا لیا جسے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے کھا سکیں۔ بوس آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کھانے کے بعد جب عمران نے چائے منگوائی تو جوزف نے کہا۔ کہیں نہیں، بس ویسے ہی ارد گرد کے ماحول کو چیک کرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ بوس یہ لڑکی شکنتلا مجھے مشکوک دکھائی دے رہی ہے، اچانک ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ وہ کیسے، عمران نے پوچھا۔ بظاہر تو کوئی بات نہیں، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لمحے ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا ان کے قریب آیا اور اس نے ٹرالی میں سے برتن اٹھا کر میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ یہاں اجنبیوں اور سیاحوں کے لیے ایک خاتون مس شکنتلا ہوتی ہے، عمران نے ویٹر سے کہا۔ یس سر، وہ اپنے آفس میں ہیں، کوئی مسئلہ ہے، ویٹر نے چونک کر پوچھا۔ او نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ کب سے ہیں وہ یہاں، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی 5-6 سالوں سے ہیں، ان سے پہلے ایک اور مس تھی، وہ واپس چلی گئی ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تمہاری تسلی ہو گئی ہے یا ابھی بھی تمہاری چھٹی حص الارم دے رہی ہے، عمران نے ویٹر کے جانے کے بعد ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے باس، اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں، ٹائیگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اور پھر چائے پینے کے بعد عمران نے بل ادا کیا اور پھر وہ تینوں اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ہوٹل شہر کی ایک سائٹ پر تھا، اس لیے وہ اس طرف جنگل میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران بڑے غور سے درختوں اور چٹانوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کسی خاص چیز کی تلاش ہے آپ کو باس، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ جنگل میں ٹائیگر بھی ہوتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ باس آپ کو جس بیل کی تلاش ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، ورنہ اس کی خوشبو مجھے دور سے ہی آ جاتی، اچانک جوزف نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثر ابھر آئے تھے۔ کس بیل کی بات کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ آپ کو ناجاش بیل کی تلاش ہے جو درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلی ہوتی ہے، اور جس درخت پر یہ بیل ہو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، جوزف نے کہا۔ او تمہارا مطلب امر بیل سے ہے، زرد رنگ کی بیل، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے اس بیل کی تلاش ہے، عمران نے کہا۔ اس لیے باس کے اس ناجاش بیل کے بارے میں وچ ڈاکٹر شابانی نے مجھے بتایا تھا کہ جس کی گردن میں یہ بیل موجود ہوتی ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا، جوزف نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ये नावेल महापुरुष हिस्सा दोम का बक्या हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाएं।